اور میرے مرشد میرے شیخ کا یہ معمول ہو رہا کہ حضرت والا جب مسجد میں تشریف لائے نا تو مسجد میں حضرت کی تشریف آگے حضرت تشریف لاتے بیان کے لیے تو پہلے دو رکعت پڑھتے تھے پھر اس کے بعد دعا مانگنے کا موقع اور دعا کی ترتیب اس طرح سے کہ تین مرتبہ درود شریف سات مرتبہ رب اشرح لی صدری والی دعا سات مرتبہ پھر اس کے بعد اس میں عزم اللهم انی اسألک بحق انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا اللهم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرا معمول یہ ہے کہ میں اپنے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے شیخ کے صدقے میں وہ مضامین مفیدہ نافعہ عطا فرما جو میرے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی مفید اور اپنی محبت اور قرب آپ کی محبت اور قرب کا ذریعہ بنے وہ مضامین مفیدہ نافعہ یہ حضرت کا انداز وہ وقت یاد ہے کہ جب حضرت تشریف لانا کیا عجیب بس پھر حضرت دعا مانگ کے پھر اس کے بعد پھر آخر میں تین مرتبہ درود شریف پھر مجھے صاحب ادھر آؤ پھر آخر میں پھر حضرت تین مرتبہ درود شریف پھر حضرت پڑھنا یہ حضرت کا تو ہم شیر کی نقل کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل نہ صحیح نقل صحیح کیونکہ کام نقل سے بنے گا تین سب ادھر آئے گا تھوڑا سا کھس کر ان کو لے تھوڑی جگہ ہوگا سبحان تو حضرت والا کا یہ انداز سبحان اور کتنا عجیب پھر اس کے بعد جو حضرت کا بیان بس اشک باری آہوزاری درد بھرے اور پھر شریعت و سنت قرآن پاک احادیث پاک کی تشریحات کو اس پیش فرمانا وہ تو عجیب کہ حیران ہے کہ یہی باتیں ہم نے پڑھی بھی سنی بھی لیکن انداز عجیب حضرت کی کتاب یاد کرائی گا وہ آپ کو پیش کریں گے خزائن القرآن خزائن الحدیث کے نام سے انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب کی بھی اس میں حضرت والا کی وہ خاص تشریحات ہیں وہ خاص مضامین ہیں جس کے لیے حضرت نے خود فرمایا کہ میرے پینے کو اے دوستو سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہوں میں مانے شراب اور آنکھوں میں آنسو سبحان اور وہ کبھی کبھی کوئی بے باک آنسو لڑک بھی پڑتا تھا اور درمیان میں حضرت والا جو ہے وہ کا معمول کے ناک صاف فرماتے ہیں تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے نزلے کی دوا لا دوں تو میں میاں یہ وہ نزلہ نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو اصل میں یہ وہ آنسو ہے جب وہ یہاں سے رستہ نہیں پاتے تو اپنا رستہ بدل کے وہ یہاں سے بہتنے لگتے ہیں یہ کیفیت ہوتی جو یاد آتی ہے وہ زلف پریشا تو پیچ و تاب کھاتی ہے میری جان حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو یاد آتی ہے وہ زلف پریشا تو پیچ و تاب کھاتی ہے میری جان کوئی پوچھے گا جو مجھ سے یہ آ کر کیا گزری اے دیوانے تجھ پر میں ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا نہ ہرگز اپنا حال دل کہوں گا ایک بلبل ہے ہماری رازدہ ایک بلبل ہے ہماری رازدہ شاعری مد نظر ہم کو نہیں واردات دل لکھا کرتے ہیں شاعری مد نظر ہم کو نہیں واردات دل لکھا کرتے ہیں اور ایک بلبل ہے ہماری رازدہ ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ایک بلبل ہے یہاں بچو آ جائیے آ جائیے یہ ہمارے اسپیکر صاحب یعنی ان کے لیے میں نے کہا آپ یہاں بیٹھ جائے گا ایک بڈھا اپنی سپورٹ کے لیے رکھتا ہوں اور یہ سپورٹ اس لیے ہے کہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی نا سفید بال والے کے سے تو اللہ تعالیٰ شرمائیں گے وہ کہے گا اللہ میاں یہ بھی تو ہمارے ساتھ ہے. یہ تو اس میں میں اپنا پروفٹ دیکھتا ہوں اور نفع بزنس کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ ایک بلبل ہے ہماری رازداں, ایک بلبل ہے ہماری رازداں, ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم, اور ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھڑکا, ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھڑکا, بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں. حضرت کو دیکھا کہ ایسے بس تشریف فرما ہے, اور اچانک کوئی مضمون شروع کیا لیٹے ہوئے, کوئی ایک بات بس اچانک اٹھ کے بیٹھتے اور بالکل ایسے. نوجوان آج سے دیکھتے ہیں ایسے کمر سے ٹیک لگاتے ہیں. سمجھاتا ہوں جو بھائی کہ ابھی شادی بھی کرنی ہے, کمر سے بہت کام کرنا ہے. حضرت کو دیکھا, ابھی تک حضرت کی عمر, انشاءاللہ اگر آپ وقت ہو شام کو چلیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے. تو ایسا معاملہ بالکل ایسا چوکس 80 سے زیادہ ماشاء اللہ 84-85 کے قریب حضرت کی عمر ہے ابھی تک ایسے. تو ایسے بیٹھ گیا اور چہرہ لال, اور پھر وہی آنکھوں سے آنسو کی لڑی اور چھڑی. آنسو کی جھڑی, اب یہ آج کل اردو لوگ سمجھتے ہی نہیں, اب کیا کریں تو جناب, اب بھول گئے نا. آنسو کی لڑی اور جھڑی, جھڑی کا ایک الگ منظر ہے, یہ عاشقانہ منظر ہے کہ جب عاشق اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا مزہ عطا فرماتا ہے, تو وہ آنسو کی لڑی تو ہوتی ہے لیکن ساتھ میں جھڑی بھی ہوتی ہے. اب وہ جھڑی کیا چیز ہے کیسے سمجھا, صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ تمنا ہے کہ ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین. تمنا ہے کہ ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی, اور تمنا ستاروں کو ہے کہ ہوتے میرے آنسو, تمنا ستاروں کو ہے کہ ہوتے میرے آنسو, اور حسرت کے احتشاء کو ہے کہ میری آستی ہوتی. کہ جب عاشق نے روتے روتے اپنے آستین سے آنسو پہنچے, اب وہ جو آنسو کی لڑی اور جھڑی اب پورا بن گیا نا منظر, بس اس پر کہکشاں بھی حسرت کر رہی, کاش کہ یہ میں اس کی آستین ہوتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ان آنسو کی جو قیمت ہے, اس قیمت پر وہ حسرت کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی, اور وہاں رہتے جہاں دودے فغا کا آسما ہوتا, جہاں اللہ والوں کے آہو نالوں سے آسمان بنا ہوا, اور وہاں بستے جہاں خاکستر دل کی زمین ہوتی, وہاں بستے جہاں خاکستر دل کی زمین ہوتی. حرام خواہشات کو روند رہے ہیں پاؤں تلے, یہ شیر سے درد لیا, حرام خواہشات کو توڑ رہے ہیں اور اس کو پاؤں تلے روند رہے ہیں, وہ زمین بن گئی. اب رولر چلتا ہے نا, پوری زمین برابر کر دیتا ہے. بس انہوں عاشقوں نے بھی, ان کے عشق کا یہ عالم ہے کہ عاشقوں نے عشق کے رولر میں اس کو رول کر دیا, بالکل زمین پر کر دیا, تمنا کا نام و نشان بھی مٹا دیا. اور دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ, لیکن دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ, لیکن جو عالم بے فلک ہوتا, جو دنیا بے زمین ہوتی, تڑپتے اوپر جاتے آسمان رستہ روک لیتا ہے, نیچے آتے زمین رستہ روک لیتی. ہٹاؤ یہ ذرا, پھر دکھائیں گے اپنے تڑپنے کا منظر, یہ ہوتا کیا ہے. اور حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ وہ دید کا, حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ وہ دید کا, دلے بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. تمنا دیکھیے, حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ وہ دید کا, ہاں دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفی, اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. مضمون تو یہ کئی دفعہ پیش کیا لیکن قند مکرر کا مزہ لیتا ہے. جو مرغی کی کئی ڈشیں بنتی ہیں, بکرے کے گوشت کی کئی ڈشیں بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہے تو کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مقرر کو ایسی نئی ڈش عطا فرما دے جو پرانے سننے والوں کے لیے بھی اس میں قند مکرر اور تکرار اور لذت کا مزہ, لذت کا باعث بن جائے. کیا مشکل, کیا تعجب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی, بہت ہی برکت وہ ہے, برکت والی ہے وہ ذات, بیدہ الملک, جس کے قبضہ قدرت ملک. میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو برکت, اللہ کے نام میں بھی برکت ہے. لہذا جو اللہ اللہ کرتے ہیں, پانی پہ پھونک مار دیں تو جن کی پھونک بند ہو ان کی پھونک نکل جائے. اس پر میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا تھا. فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا, حب سے رہا ہو گئی یعنی اس کی ہوا بند ہو گئی. بڑے حکیموں سے علاج کرایا, معاملہ درست نہ ہوا. کسی نے کہا کہ ایک بزرگ, ایک عالم ربانی ہے, اللہ والے ہیں, ان سے بھی دمم کرا لیا. انہوں نے کہا اچھا بھائی, پریشان آدمی تو ہر جگہ بھاگتا پھرتا ہے. وہ پہنچے ان بزرگ کے پاس, آپ ادھر متوجہ رہے, ڈرائیور اگر ادھر ادھر دیکھے, اور ڈرائیور کے پاس والوں کو بھی چوکس ہونا چاہیے, آپ چوکس رہیں, اور یہ ذوق ہو کہ کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. تو وہ بزرگ کے پاس بادشاہ گیا, اور بزرگ نے کچھ دم کر کے پانی پر اس بادشاہ کو پانی پلایا تو اس کی ہوا خارج ہو گئی. اب بادشاہ نے کہا واہ, میرے مرشد نے سنایا یہ واقعہ. بادشاہ نے کہا اتنا عجیب اللہ والا ہے جس نے بادشاہ کی ہوا نکال دی, یہ جملہ کتنا مزیدار ہے. اتنا زبردست اللہ والا اور بزرگ جس نے بادشاہ کی ہوا نکال دی. حضرت ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. بیعت ہو گیا وہ. اب اس کے بعد حاسدین جو ہے, حاسدین نے تو شور مچانا شروع کیا, لو جی یہ بادشاہ ان سے بیعت ہو گیا. حاسدین بڑے اچھلے اور کودے. میں نے شیخ سنایا کہ اس کے بعد عید کا زمانہ کچھ آیا, وہ بزرگ اللہ والے عالم تھے, وہ نماز پڑھا رہے تھے, ان کی ہوا کھل گئی, حاسدین کو موقع مل گیا. انہوں نے تو شور مچایا, بادشاہ کے پاس گئے کہ آپ کی بڑی سبکی ہو رہی ہے, بڑی بےزتی ہو رہی ہے, بےزتی, بے عزتی نہیں بےزتی, میں میری بےزتی کر دی. تو بادشاہ سلامت, آپ کی تو بڑی بےزتی ہو رہی ہے کہ آپ کے پیر صاحب کی ہوا کھل گئی. تو بادشاہ نے کہا اچھا جاؤ, میں نے بیعت توڑ دی. اب وہ حاسدین بغلے بجاتے ہوئے خوشی سے, یا پتا چلے گا بڑے بادشاہوں کو بیعت کر رہے تھے نا. اور وہ پہنچے اور بزرگ سے کہا لوگوں نے کہ حضرت وہ جو بادشاہ تھا نا, اس نے آپ کی بیعت توڑ دی. فرمایا الحمدللہ. اب وہ اپنے ایسے ہی کوئی معمول کے مطابق, کوئی نئی بات نہیں,
ماشاءاللہ. اب یہاں بیٹھیں گے تو میں آپ کو دیکھنے سے محروم رہوں گا, وہاں بیٹھیں تاکہ میں بھی آپ کو دیکھتا رہوں.
اب دیکھیے مزہ آئے گا ماشاءاللہ. اب وہ بادشاہ کی بیعت کا توڑنے کا سنایا تو بزرگ نے فرمایا الحمدللہ. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو تکلیف اور دکھ نہیں ہوا؟ فرمایا کہ نہ ان کے بیعت کرنے سے خوشی ہے, نہ خوشی تھی, نہ بیعت کرنے سے خوشی تھی, اور نہ بیعت کے توڑنے سے کوئی غم. حضرت وہ کیوں؟ کہا بات یہ کہ جس کی عقیدت دو گندی ہواؤں کے درمیان میں ہو, کہ اس کی ہوا کھلی تو مجھ سے بیعت کر لی اور میری ہوا کھلی تو بیعت توڑ دی, تو ایسے شخص کی بیعت سے نہ خوشی اور نہ اس کے بیعت توڑنے سے کوئی غم, کیونکہ اس کی عقیدت تو گندی ہواؤں کے درمیان میں ہے نا. یہ واقعہ میرے شیخ اور میرے پیر مرشد نے سنایا تھا, حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات عالیہ حضرت نے سنایا تھا. تو اللہ کے نام کی برکت. ایسا ہی ایک شخص تھا, وہ ایک بادشاہ اور بھی تھا, حضرت نے یہ بھی سنایا کہ ایک بادشاہ تھا وہ بیمار تھا, بڑا علاج کرایا اچھا نہیں ہوا. کسی نے بتایا ایک بزرگ علاج کرتے ہیں. بادشاہ نے چلو, وزیر نے کہا کیا آپ یہ دم درور سے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ نے کہا بھائی چلو چلتے ہیں, ہم پریشان ہیں. وہ آ گیا, وہاں جا کر اس نے بزرگوں کا دربار بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے, ان کی سادگی اور ان کا انداز وہ بھی عجیب, بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے. اب وہاں پر وزیر وغیرہ کو پروٹوکول نہیں ملا, نے کہا جناب یہ آپ کہاں آ گئے, بادشاہ سے کہا اس نے. بعض وزیر زیادہ نک چڑے ہوتے ہیں نا, تو یہ کیا ان کے آپ یہاں چکروں میں آ گئے؟ تو ان بزرگ نے دیکھا, سمجھ گئے کہ اس کے اندر کوئی بات ہے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم الو بے وقوف اور احمق ہو. وزیر سے خطاب کر کے بادشاہ نے اللہ والے نے فرمایا, بس وزیر کو تو پر لگ گئے, کودنے لگا کہ یہ شخص ہے جس کو بات کرنے کی تمیز ہوئی. اور ایسی بات منہ غصے کے مارے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا. میرے مرشد فرماتے کہ بادشاہ نے کہا کہ جناب یہ میرا وزیر ہے, آپ کچھ تو خیال فرمائیں, کچھ وجاہت اور عزت بھی ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی میں نے کیا کہا ہے, میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. دیکھا دیکھا جھوٹا کہیں کا داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ تو زبان سے بولا جاتا ہے, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن داڑھی نہ رکھنا یہ تو مستقل گناہ ہے. داڑھی نہ رکھنا یہ تو مستقل گناہ ہے, ایسا مطلب تھوڑی ہے کہ جھوٹ بولنا ہے اس لیے داڑھی نہیں رکھیں گے. بادشاہ نے کہا کہ حضور میرا وزیر ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کہا. وہ اس نے اور کودنا شروع کیا, یہ دیکھیے جھوٹ بھی بولتا. تب ان بزرگ نے فرمایا بھائی میں نے کیا کہا, حروف تہجی کے کچھ حروف ہیں, حرف ہیں کچھ, جن کو میں نے جوڑ توڑ کیا. الو ہے الف لام واؤ, با یا وا قاف اور واؤ فا بیوقوف اور احمق ہے, یہ کچھ الفاظ کچھ حروف تھے, ان کا جوڑ توڑ کیا. تو بادشاہ سلامت اس کا نتیجہ یہ ہوا, میرے حروف کو جوڑ توڑ کرنے سے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وزیر کے اندر جو غصے کا فاسد مادہ اور گندا مادہ تھا وہ باہر نکل آیا. تو مخلوق کے کلام میں اتنا اثر ہے, تو اللہ تعالی کے کلام میں کتنا اثر ہوگا. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ اللہ کے نام کی برکت. اور حضرت نے میرے شیخ فرماتے کہ یہ ایسی برکت ہے کہ جس مسلح پر شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی. فرمایا شیخ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس مسلح پر اللہ والے جہاں اللہ کا نام لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, جس سرزمین پر نماز پڑھتے ہیں جہاں اللہ اللہ کرتے ہیں, وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے. پھر حضرت نے اس کی دلیل دی. فرمایا اس کی دلیل بخاری مسلم شریف کی وہ حدیث ہے سو قتل کے مجرم کی, کہ جس سے اس عالم ربانی نے فرمایا تھا قریت قضا و قضا, اس تو بستی کو چھوڑ دے, اس گناہوں کی بستی, جس کا نام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ نے فجرہ فرمایا, اور اس بستی جہاں پر جانے کے لیے فرمایا اس کا نام نصارہ تھا, بالصاد وہ راستے میں چلا, راستے میں تاکہ موت آ گئی, فادر قبل موت. فنا بسدر ہی نہ یہ عاشقانہ ادا دکھا دی اس نے کہ اپنے سینے کو بس تھوڑا سا کھسکا دیا اس طرف کہ جہاں پر اس کو توبہ کے لیے جانا تھا. پھر فرشتے عذاب کے بھی رحمت کے فرشتے پہنچے, انہوں نے کہا ہم لے کر جائیں گے. تو فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, عذاب کے فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے کہ تم لے جانا تو چاہتے ہو, میں ہم تسلیم کرتے توبہ کے لیے جا رہا تھا لیکن ابھی اس کے اس گردن پر 100 قتل کا جرم ہے. اولم میں تو بعد ابھی اس نے توبہ نہیں کی, یہ علم اللہ القاری نے لکھا رحمت اللہ علیہ شرح کے اندر. رحم اور عذاب کے فرشتوں نے کہا بھی 100 قتل کا مجرم ہے, رحمت کے فرشتوں نے کہا توبہ کرنے کے لیے چلا تھا اس لیے ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور فیصلہ فرمایا کہ اچھا تیسو ما بین ہوں پیمائش کرو ناپو. ادھر حکم فرمایا تقربی, اس بستی کو جا اللہ والے بستی سے اس سرزمین سے فرمایا تقربی قریب ہو جا. کیوں؟ حضرت نے ایک مرتبہ اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ تجھ پر اہل تقرب رہتے ہیں, اور اس سے فرمایا تبادی دور ہو جا. کیوں؟ کہ تجھ پر اہل بوجھ رہتے ہیں. پیمائش کی تو پتہ چلا کہ وہ سرزمین قریب نکلی اللہ والوں کی. میرے شیخ اور مرشد فرماتے کہ آہ جن اللہ والوں کی بستی, جن اللہ والوں کی بستی کی قربت کا یہ عالم ہے, جن اللہ والوں کی بستی جہاں اللہ والے بستے ہیں اس بستی کے قربت کا یہ عالم ہے, تو یہ ظالم اگر وہاں پہنچ جاتا نہ جانے کیا حال ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات اور لکھی ہے جو میرے مرشد نے سنائی کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین, کہ اللہ والوں کے تذکرے سے صلحاء کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے, رحمت برستی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فضلن عند وجودہم, یہ جائے گئے وہ خود جہاں رہتے ہوں گے وہاں کتنی رحمتیں برستی ہوں گی. یہاں پر تو سوالات محدثین نے قائم فرمائے. ایک سوال تو یہ کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی پیمائش کرو اور دوسری طرف چپکے سے اس زمین سے فرمایا تو قریب ہو جا اور وہ دوسری سے فرمایا تو دور ہو جا, یہ کیا راز ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے اندر, امام اور فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کیا علامہ طیبی کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے کہ فرمایا کہ بات یہ ہے, میرے مرشد نے سنایا بات یہ ہے کہ پیمائش کا حکم دینا یہ عدل تھا اور چپکے سے زمین کو قریب کر دینا اور اس زمین کو دور کر دینا یہ فضل تھا. پھر میرے مرشد سماتے اس کا نام رکھا کہ ھذا فضل فی صورت عدل, عدل کی صورت میں اللہ تعالی کا فضل کار فرما تھا, عدل کی صورت میں اللہ تعالی کا فضل کار فرما تھا. لہذا اللہ تعالی کبھی اسباب کے درجے کیسے جاؤ بیماری ڈال دی, کوئی ڈاکٹر سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہی, کہا چلو بھائی کسی اللہ والے سے دعا کرانے چلے, چلو کہیں تعویذ لے لیں, تعویذ لینے آیا دعا کرانے کے لیے آیا, پتا چلا وہاں مجلس میں بیٹھا ایسی لذت ایسا مزہ ملا بس وہی کا ہو گیا رہ گیا. اب عالم یہ ہے کہ وہ آیا تعویذ لینے تھا اور نسبت اور تعلق کو اللہ کی دولت لے کر جا رہا ہے, آتا اپنے کسی مقصد سے لیکن آگ لینے گئے پیغمبر ہی مل گئے, گھر والوں کے ساتھ تشریف جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام آگ چلتے ہوئے دیکھی. سبحان اللہ, قرآن پاک نے سارے باتیں کو نقل کر سبحان اللہ کہ تعویذ لینے گئے پتا چلا شیخ کی صحبت ہے وہی جم گئے وہی بیٹھ گئے اب جلنے نہیں چاہ رہا. نتیجہ یہ ہوا وہ تعلق وہ آنا جانا وہ بیٹھنا اللہ تعالی کے قرب اور محبت اور تعلق مع اللہ کا ذریعہ بن گیا. حضرت والا کا میرے شیخ کا ایک شعر ہے, الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجیے, الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجیے, ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجیے. ایک سوال ہو گیا, دوسرا سوال یہ قائم کیا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 100 قبل کا مجرم ہے, 100 قتل کے جرم معاف ہو گئے، نہ دیت، نہ قصاص، نہ خوبہا، نہ معافی. اس پر علامہ طیبی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جس کو مرقات کے اندر بھی نقل کیا، کہ ان اللہ تعالی اس کا جواب دیا، ان اللہ تعالی اذا رضی عن عبده وقبل توبته، کہ اللہ تعالی اپنے جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، تکفل برضا خصومه، جو اس کے خصوم ہے، اہل حقوق ہے، اہل حقوق کو راضی کرنے کی کفالت اپنے ذمے لے لیتے ہیں، کفیل بن جاتے ہیں، کفیل. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ کفیل جو ہے، کفیل سعودی عرب وغیرہ میں ہوتا ہے نا جی، عرب ممالک میں کفیل ہوتا ہے. فرمایا حضرت نے مسئلہ لیتے ہوئے فرمایا، فرمایا کفیل جو ہے کہ کاف تمثیل کا ہے، لہذا کفیل مثل فیل ہونا چاہیے. اور جس کی کفالت اللہ تعالی قبول فرما لے، اللہ فرمایا ان کو راضی کرنا، اہل حقوق کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. جیسا ایک بندہ قضا نمازیں ہیں اس کی، وہ قضا نمازیں اپنے بزرگوں کے، علماء کے مشورے پر عمل کرتا ہے کہ بھائی روزانہ ایک ایک پڑھتے جاؤ ہر نماز کے ساتھ، اس کی نیت ہے میں پورے مکمل کروں گا، زندگی نے ساتھ لے دیا، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، انتقال ہو گیا، یا قرضہ ہے ادا کر رہا ہے، تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے، کیوں مجبور ہے، اس سے کہہ بھی دیا کم خاص ہے کہ بھائی میں دے رہا ہوں آپ تھوڑا تھوڑا مہربانی کر کے تھوڑی رعایت دے، اور قرض تھا کا اگر قرضدار کو رعایت دے اس پر اس کے لیے نہایت اجر ہے، یعنی ایسا اجر ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض دینا عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی آدمی قرضہ کسی کو دے تو 3 مہینے کے لیے مان لیجیے 5,000 روپے دیے، روزانہ اس کو 5,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور اگر 3 مہینے گزر گئے قرض دار نے آ کر کہا کہ بھائی صاحب میں مجبور ہوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن میں مجبور ہوں، 3 وقت کو پورا ہو گیا لیکن کچھ گنجائش نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے مہلت بڑھا دیجیے، اب اس کے اعمال نامے میں روزانہ ڈبل یعنی 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، لکھا جائے گا. لیکن میرے ایک بات یاد رکھے، قرض کی دینے کی فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن قرض لینا نہیں چاہیے، یہ ہمارے بزرگوں نے منع کیا. اور قرض دینا عبادت ہے لیکن عبادت اتنی کرتا ہے جسے انسان برداشت کر سکے، پتہ چلا قرضہ دے دیا اب ہارٹ کے اسپتال میں داخل ہو گئے، یعنی اتنا ہو کہ خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے تو پتہ چلا ان کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے، تو بعضوں کا دل نہایت کمزور ہوتا ہے. دیکھو نماز بعد میں پڑھ لینا، نماز کے لیے وقت دیا جائے گا، اگر ضروری پڑھنی ہو تو باہر چلے جاؤ. ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ فضیلت سن لی، اب پتہ چلا دے دیا ہمارے گلے آ کر پڑ جائے. وہ جیسے ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے اعلان کیا، مسئلہ بتایا کہ دیکھو 1 پر 10 کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپیہ ملے گا، 10 کرو 100 ملے گا، 100 کرو 1,000 ملے گا. ایک کنجوس بیان سن رہا تھا، یہ بھی میرے مرشد نے سنایا تھا، بیان سن رہا تھا تو اس نے سوچا میرے پاس 10 دینار ہے، 10 اشرفیاں ہیں، 10 دوں گا 100 ہو جائیں گے. اب اس کے بعد اس نے وہ 10 کسی مسجد مدرسے میں دے دی کہ چلو اب منتظر ہے 100 اشرفیاں آئیں گی. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، پتا چلا 10 بھی وہ بھی گئی، اب منتظر ہے 100 کا. اب پریشانی سے، بعضے لوگوں کو پریشانی سے، تکلیف تو سب کو ہوتی ہے، معدہ سب کا خراب ہوتا ہے، لیکن بعضوں کو موشن شروع ہو جاتے ہیں، دست شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے بھی کچھ، میرے بھی کچھ رشتے دار ایسے ہیں جن کو موشن شروع ہو جاتے ہیں پریشانی سے، فوراً کوئی پریشانی آئی فوراً موشن شروع ہو جائے گی. اب اس کو شروع، دیہاتوں کا زمانہ تھا، لیٹرین کا سسٹم نہیں، کھیتوں میں جا کر. اور فرمایا دیہاتیوں کا، حضرت نے فرمایا دیہاتیوں کا یہ بھی انداز ہوتا تھا کہ جہاں بیٹھتے تو کھدائی کرتے رہتے سامنے، کہ فارغ مباش اس کیا کر، جیسے آج کل بھی لیٹرین میں لوگ فارغ نہیں بیٹھتے، پورا باتھ روم اتنی دیر میں دھو دیتے ہیں، جتنی دیر اپنا کہہ رہے وہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں. اب وہ کھدائی کرتا، اب جو اس کو آئے 14-15 موشن لگا ہوا ہے، کھدائی کرتے کرتے جب 14-15 مرتبہ گیا تو کچھ معلوم ہوا کوئی سخت چیز ہے. اب اس نے جو ہے اور کھودنا شروع کیا تو دیکھا کچھ ہے، دیکھا تو تھیلی نکالا تو
اشرفیاں گنی پوری 100 اشرفی خوشی کے مارے بغیر استنجے کے شلوار پہن کے بھاگا. اور سیدھا وہ گاؤں پہنچا جس گاؤں میں مولوی صاحب کا بیان سنا تھا. ماشاء اللہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. سبحان اللہ اللہ تعالی ہمارے دلوں پر اپنی رحمت اس کو پر ذریعہ بنا دے. تو اب مولوی صاحب وہاں تھے نہیں, پتہ چلا فلاں گاؤں میں, وہ ان کے پیچھے وہاں بھاگا. اب وہاں پر دیکھا مولوی صاحب بیان کرے کھڑا ہو گیا. ماں صاحب پہلے ایک مسئلہ سن لے. ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہ آپ بیان تو کرتے ہیں وہ مسئلہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن بات نامکمل ہے. کیا بھائی؟ کہ آپ نے مسئلہ بتایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو ایک پر 10 ملے گا, یہ مسئلہ ٹھیک ہے, لیکن آپ ساتھ بیان مکمل بات کیا کریں. ہاں مکمل بات کیا ہے؟ کہا ایک پر 10 تو ملے گا لیکن مروڑے بڑے غضب کے لگتے ہیں. یہ میرے مرشد نے واقعہ سنایا تھا. تو اس لیے یہ بزرگوں نے بتایا علماء نے کہ قرض ہو ذمہ, لیکن نیت رکھے ادا کرنے کی, پر ساتھ منہ نہ چھپائے. کہ اس کو دیکھتے ہی رفتہ بدل لیا. میں کہے کہ بھائی میری مجبوری, آپ کے سامنے میرے حالات ہیں, مہربانی کریے کچھ وقت اللہ سے مانگے بھی اور تھوڑا تھوڑا جو ہو دیتا جائے. مرغی کی جگہ چٹنی روٹی کھا لے لیکن قرضہ پہلے ادا کر. شیخ سعدی فرماتے میرا بھی جی چاہتا ہے کہ گوشت کھاؤں, لیکن سوچتا ہوں کہ قصائی آئے گا بغدہ لے کر اور میرے دروازے پر کھڑ کہے گا او ملا نکال پیسہ گوشت کھایا تھا, کیا اس سے بہتر یہ کہ میں دال کھا لوں. جی تو میرا بھی چاہتا ہے گوشت کھاؤں, لیکن وہ قصائی جو گریبان پکڑ کر کہے گا او ملا مولوی نکال ہمارا پیسہ, اس سے بہتر یہ کہ دال کھا لوں. تو اللہ کے نام کی برکت, وہ سرزمین بھی برکت والی ہوتی. اس لیے میرے دوستو اپنے گناہوں پر توبہ اور اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد اللہ والوں کی سرزمین پر مانگے. آگے فرمایا بھی ابھی ہل ملک اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ملک ہے, لہذا جن اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جہاں ذکر آیا ہے اس طریقے کی, جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حلم تلاتی کیا تیرا پیٹ بھر گیا, تو جہنم کہے گی کہ حلم مزید اور بھی کچھ ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھے. اب قدم ہے کیا کر سکتے ہیں, اس کا یہ خاموش ہے. جتنا اپنے ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے اور اہل سنت والجماعت نے, لیکن اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر آدمی اپنے کو کوئی کہے گا, لیکن جو مراد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اور ہمارے اسلاف کی وہ مراد سمجھے. جیسے اہل سنت والجماعت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ حدیث شریف کی طرف اصل میں اشارہ ہے کہ 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک ناجی نجات پانے والا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت فرمائی, ما انا علیہ و اصحابی, کہ میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ. اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. کوئی اپنا نام رکھ دے اہل سنت والجماعت تو نام رکھنے سے بھی ہوتا. ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ دیکھو ماں باپ کو بھی کیا شوق ہوتا ہے, بیٹے کا نام رکھ دیتے ہیں سمندر خان. پینے کو اور بیٹے کا کیا حال ہے, پینے کو پانی نہیں, نام سمندر خان ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت سے مراد ہے جو صحابہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہو, وہ مراد ہے. اپنی من چاہی من پسند اپنی مرضی کی زندگی گزارنا اور بورڈ لگا دینا اور نعرہ مارنا اہل سنت والجماعت, تو یہ کافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت, علماء نے جو اس کو سمجھایا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہے, کہ جیسے خود طاقت کے مظاہرے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتا ہے, اب چھڑا کے دکھا. وہ کہتا ہے چھوڑ میری بھیاں, میری بازو چھوڑ, کہتے ہمت نہ دیکھ طاقت دیکھ میری, چھڑا کے دکھا. تو اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں تمام ممالک ہیں. الملک الاسلام اس سے براک کا ہے، لہذا عالم کے جتنے ممالک ممالک ہیں سب پہ کو اللہ تعالیٰ قدرت حاصل ہے. اور آگے تاکید کے لیے فرمایا وہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور ایسی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی قدرت کے استعمال فرمائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کے استعمال سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ایسے قدرت والے مالک ہیں. آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ جنہوں نے پیدا فرمایا موت کو اور حیات. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ، جو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کسی وجہ سے ڈھابے تشریف لے گئے تو اس زمانے میں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے سرپرست تھے، اور حضرت نے صدر مدرسی کے لیے حضرت مولانا شاہ ترغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا کہ آپ دار العلوم دیوبند کے صدر مدرس کے لیے آپ کا انتخاب کرتا ہوں. اور ایک سوال پوچھا کہ مولوی عبد الغنی کیا لوگ ہیں، کیا تنخواہ لوگ ہیں؟ تو شاہ میرے شیخ فرماتے کہ مولانا شاہ ترغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت چنے چبا کر پڑھا دوں گا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر فرمایا مجھ کو آپ سے یہی امید تھی. پھر کسی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لے گئے وہاں پر، اور پھر اس کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کا انتخاب ہوا، پھر حضرت صدر مدرس بنے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبند، اس درجے کے عالم تھے. اور سب 16 اسباق پڑھاتے تھے روزانہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ، پہلوانی کرتے تھے اپنی جوانی کے زمانے میں. حضرت نے فرمایا کہ حضرت پھلپوری کا سینہ ایسا تھا کہ ناک سے خط کھینچو، لائن کھینچو تو 90 ڈگری ناک سے سینہ بنتا تھا، ایسا حضرت کا سینہ باہر تھا، پہلوان تھے اور 16 اسباق پڑھاتے تھے، اور سب اونچے درجے کے اسباب، موقوف علیہ اور دورے کے اسباب پڑھانا، یہ حضرت کا معمول تھا. تو فرمایا کہ معاشات ہوئے صاحب بھول پوری رحمت اللہ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھائی تو ایک سوال کیا، میرے مرشد فرماتے کہ مجھ سے سوال کیا کہ حکیم اختر ایک بات بتاؤ کہ زندگی پہلے ملتی ہے موت؟ فرماتے میں نے عرض کیا کہ حضرت پہلے زندگی ملتی ہے تب نہ موت آتی. تو پھلپوری نے پھر سوال فرمایا کہ اچھا اگر زندگی پہلے ملتی ہے اور موت بعد میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر موت کو پہلے کیوں بیان فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ، حیات کو بعد میں موت کو پہلے کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلا لا حول ولا قوة الا باللہ. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تفسیرها، بتاؤ اس کی تفسیر، اس کے معنی کیا ہے جو جملہ تمہاری زبان سے نکلا لا حول ولا قوة الا باللہ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی بولنے والے، لیکن عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے. ترجمہ کرنا تو مشکل نہیں تھا، جی ترجمہ کر دیتے، لیکن بات یہ کہ مراد کیا ہے، مراد مولا اور مراد رسول کو سمجھنا یہ کمال ہے، اور اس کے لیے ادب چاہیے، اس لیے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالی اس کے رسول خوب جانتے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ کے معنی لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ، کہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے. لا حول عن معصیۃ اللہ الا بعصمۃ اللہ, لیکن اللہ کی حفاظت. اور ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ, کہ ہمارے اندر قوت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. الا بعون اللہ, اللہ تعالیٰ کی مدد. اسی لیے بزرگوں نے, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کتنے اکابرین بزرگان دین ایسے گزرے جو اپنے مریدین کو, متوسلین اور شاگردوں کو یہی بتاتے بس یہی پڑھو, یہ خزانہ ہے ایک بہت بڑا. لا حول ولا قوت الا باللہ, جنت کے کنزم من کنوز الجنہ ہے, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس لیے یہی فرمایا. اور میرے مرشد فرمایا کرتے سات مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرتے, جو میں اپنے دوستوں کو آگے منتقل کر دیتا ہوں کہ نماز مانگو, اپنی اصلاح کے لیے دعا مانگو, گناہ نہیں چھوٹ رہے, گناہ چھوڑنے کے لیے, چھوٹ کے چھوٹ جائے اللہ سے دعا مانگو. یہ پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کیا عرض کیا تھا کہ اللہ رسول عالم, پتا چلا یہ بھی ادب ہے, اس موقع کا یہ بھی ایک ادب ہے. تو میرے مرشد خاموش رہے. پھر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے اور حیات اور زندگی کو بعد میں بیان فرمایا. کیوں؟ تاکہ یہ پتا چل جائے. فرمایا کہ اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ جس حیات کے سامنے, صاحب حیات کے سامنے موت ہوگی کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے, ہاں پھر اس کی زندگی حقیقت میں زندگی ہوگی. اس کو معلوم ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے, آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب بھرا رہ جائے, یعنی دنیا سے کچھ نہیں لے کر جائے گا, یہاں سے جب جائے گا کچھ بھی نہیں لے کر جائے گا. بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے مالدار جتنے اس دنیا سے گئے آج تک اپنے ساتھ کوئی کچھ بھی نہیں لے کر گیا, جو ہے وہ سب یہی رہ گئے. لہذا جس لہذا اس کو یہ احساس ہو کہ دیکھو دنیا ہے, ضرورت کی ہے, اپنی ضرورت کے لیے تو ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا کمانے میں اتنے مشغول ہو جائیں, اتنے مشغول ہو جائیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں اور بھول جائیں کہ ہمیں جواب بھی دینا, بس جمع کیے جاؤ کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے, نہیں پوچھو نہیں. ارے میاں کیا حلال حرام کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, یہ حلال حرام کا جو چکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا چکر ہے میرے دوست, یہ جائز ناجائز کا غم یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا, اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کا غم ہے کہ جی جائز طریقہ بتائیے ناجائز کیا ہے, حلال حرام میں تو بڑا مبارک ہے جی, فکر لگی ہوئی ہے اس کو کہ میری کس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. ادھر بیٹھ جائیے, آئیے آگے. اور کس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, اس کو یہ غم لگا ہے. جس زندگی کے سامنے موت ہوگی, میرے مرشد فرماتے ہیں پھر اس کی زندگی حقیقت میں زندگی ہوگی, کیونکہ اس کو اندازہ احساس ہے کہ مجھے مرنا ہے اور موت کا وقت معلوم نہیں ہے. میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی, فرمایا دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جس انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے اس پر لکھا رکھا تھا کفا بالموت واعظا, کہ نصیحت کے لیے موت کا دھیان کافی ہے. اور میرے مرشد کا جو پیڈ ہے اس پر بھی یہی لکھی ہوئی حدیث, حضرت کے لیٹر پیڈ پر یہ لکھا ہے سب سے اوپر کفا بالموت واعظا. حضرت فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں بعض و نصیحت کہ یہ مولوی کا بیان سننے کا وقت نہیں ہے, کسی کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, بہت بزی ہوں. فرمایا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ عطا فرما دیا, اسی کا دھیان کرنا کہ موت کا دھیان کافی ہے کہ ایک دن ہم نے مرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, پوچھیں گے مالک ہم سے, پوچھا جائے گا, یہ بھی پوچھا جائے گا کہ علم کیوں حاصل کیا, کیا نیت تھی,
اس مدرسے میں گئے، دادا میرے مرشد نے اپنے شیخ کے مدرسے میں پڑھا، ترائے میر اعظم گڑھ کے اندر. تو حضرت کے خاندان کے لوگوں نے کہا، رہے میاں کیا بے نام مدرسے میں پڑھ رہے ہو، گم نام، کوئی جانتا نہیں اس مدرسے کو، جاؤ سہارنپور جاؤ، جاؤ دارالعلوم دیوبند جاؤ ذرا تم. اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ بھائی وہاں جائیں گے تو پھر اس کے بعد اپنے لیٹر پیڈ پہ، اپنے وزٹنگ کارڈ پہ لکھیں گے فاضل دارالعلوم دیوبند، فاضل سہارنپور، نام ہوگا بھائی، یار اس مدرسے کو کون پوچھے گا. میرا مرشد فرماتے کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ کوئی نہیں پوچھے گا، میں نے جو داخلہ لیا ہے اپنے شیخ کی اس وجہ سے لیا ہے داخلہ، کوئی نہ پوچھے، مجھے اپنے شیخ کی صحبت سے مطلب ہے. پھر حضرت رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا کہ آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند والے اور سہارنپور والے، بڑے بڑے مدارس والے اس فقیر کے ہاتھ پر بیٹھے ہیں. روتے ہوئے بات سنا، پوچھتے کون پوچھے گا. حکیم الامت تھانوی کا بھی جب دورہ پڑھ رہے تھے، دورے کا وقت آیا، تمام طلبا حضرت گنگوئی کیا چلے گئے، کہ حضرت کا دورہ بہت مشہور تھا. حضرت قطب العالم معاشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، سب طلبا نے کہا چلو بھائی چلو دورہ وہاں پڑھیں گے. حکیم الامت تھانوی فرماتے کہ مجھے حیا آئی کہ جو میں نے اتنا زمانہ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ سے پڑھا، اب حضرت کو چھوڑ کر چلے جاؤں ڈگری کے لیے. فرمایا میں حیا کی وجہ سے نہیں گیا، حضرت نے مجھ سے پوچھا بھی، بس میں نے ٹال دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ برکت دیکھ رہا ہوں. لہذا مالک بھی پوچھیں گے، بتاؤ کیا نیت تھی، کیوں ممبر پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، کیا نیت تھی، کیوں علم حاصل کیا، کیا نیت تھی، ایک دن مالک پوچھے گا، حساب کتاب ہوگا. دادا اس لیے جس کے سامنے ہو کہ مرنا ہے آپ نے جواب دے، تب کیا بولیں گے. اس پر میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا اس بات کو سمجھانے کے لیے، عجیب حضرت میں معرومی کا واقعہ. فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا قلعہ تھا، بہت شاندار قلعہ، اور اس قلعے کے اندر تمام تعیشات، عائش کی چیزیں، لگژریز موجود تھی. اور اس قلعے کے اندر پانچ دریاؤں سے پانی آتا تھا. ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ جناب ہمارے یہاں اس قلعے میں پانچ دریاؤں سے پانی آتا ہے، اگر آپ ایک کنواں کھود لیں تو وہ کنواں کام آئے گا. بادشاہ نے کہا جی بیوقوف آدمی، دیکھتے نہیں ہو اتنے ڈالر آ رہے ہیں، ڈارلنگ بھی ہے، کون سے آڑے وقت آئے گا اب ہم پر، کون سا آڑا وقت آئے گا اب ہم پر، اتنے مزے ہیں، اتنا سب کچھ ہے، صاحب بہادر ہم سے خوش ہیں، ہم کو کون کچھ کہے گا. لاجسٹک سپورٹ بھی دے رہے ہیں، ساری امداد کر رہے ہیں، تو ہماری تو ہم شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار ہیں، ہم کو کون پوچھے گا، ہمیں تو ڈالر ہی ڈالر ملیں گے، ہمیں تو عیش ہی عیش ہے. وزیر خاموش ہو گیا، اس نے کہا اب کیا کہوں، اب باتیں کرتے ہو چلو ادھر بیٹھو، باتیں نہیں کرنا، ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھو آگے. اگر تم بڑے ہوتے نا میں تمہیں نسوار کھلوا دیتا کسی سے. تو بادشاہ ایک نے اس کا مذاق اڑایا، وزیر خاموش ہو گیا. ادھر دشمن بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کو چھوڑا ہوا تھا کہ معلوم کرو اس بادشاہ کی کمزوری کیا. انہوں نے کہا قلعہ شاندار ہے، کانکریٹ کی دیوار ہے، تمام حفاظتی سیکورٹی نظام، کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، جدید ٹیکنالوجی وغیرہ سب ہیں ان کے پاس موجود. ان کی ایک ایک آدمی پرندہ بھی گزرے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور کل کیا ہونے والا ہے سب ان کو خبر ہے، سارا خواب دیکھا ہے کہ دنیا پر بادشاہت کریں گے، سب ان کو پتہ ہے. دادا ان سے ہم نہیں وہ کر سکتے. بادشاہ نے کہا معلوم تو کرو. میں کہا جناب ایک کمزوری ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے
کہ ان کے یہاں جتنا پانی ہے وہ سب باہر سے آتا ہے، پانچ دریاؤں سے پانی آتا ہے اور سب باہر سے آتا ہے، ان کے اپنے یہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. بادشاہ نے کہا چلو بناؤ رپورٹ، دریاؤں پر بند باندھ لیں. اب مٹی کا ٹھیکہ دیا گیا، دا وزیرستان گلونا دے. ہمارے یہاں وزیرستان کے دوست بہت ہیں نا، تو ان سے کہا کیا دا وزیر لکھا رہتا دا وزیرستان گلونا دے. ہاں ان سے ٹھیکہ دیا کہ ہاں بھائی ڈمپر کے ڈمپر کا ٹھیکہ چاہیے، بس 1000-2000 ڈمپر تیار رکھو. یا جی حاضر. اب وہ لوگ اپنے عائش میں مشغول، ان کو کیا خبر. ادھر بادشاہ نے سب انتظامات مکمل، پانچوں دریاؤں پر ایک ساتھ بند باندھا، ایک ساتھ مٹی ڈلوانے شروع کی، دھڑا دھڑ مٹی پر مٹی. نتیجہ یہ ہوا، اب وہ بادشاہ وغیرہ شہزادے شہزادی فوج اپنے آرام سے سوئے، صبح اٹھے تو دیکھا نلکوں میں پانی نہیں. تحقیق پہ پتا چلا کہ جتنے انڈر گراؤنڈ جتنے بھی ٹینک تھے سب خالی، کوئی پانی کا قطرہ بوند نہیں ہے. کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ جی پتا چلا، جھانکا اور تفتیش کی، پتا چلا کہ پانچ دریاؤں پر بند باندھ. اب بادشاہ نے اس وزیر کو بلایا، او ہو یہ معاملہ ہو گیا. ادھر چاروں طرف بادشاہ کی فوج کھڑی ہوئی کہ جو باہر نکلے بس مار دو اس کو، کوئی بندہ باہر نکل نہیں سکتا اکیلے سے. کیوں؟ اب چاروں طرف بادشاہ. اب بادشاہ نے اس وزیر کو بلایا، بلاؤ اس وزیر کو، وزیر با تدبیر کو، جس نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا، اب اس کو بلاؤ. اب وزیر کو بلایا، جی جناب. کہا جلدی سے کنواں کھودو. کہا جناب اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہا یہ آپ نے کنکریٹ کا فرش بنوایا، کھدائی کے لیے مزدور بلائیں گے، مزدور کو پانی چاہیے، روٹی چاہیے، پانی ہے نہیں، کیسے یہ کام ہوگا؟ اور پھر کنکریٹ کا فرش کھدائی کرنے کے لیے مہینوں لگیں گے. اب کیا؟ کہا جناب بادشاہ سلامت اب کچھ نہیں ہو سکتا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا، تمام بادشاہ اس کے محل، شہزادے شہزادیاں، محل والے، تمام رعاقل اہل قلعہ سب پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، اور بغیر لڑے اس نے فتح کر لیا. امام رومی رحمت اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ چاہے شورے آسما، کہ باہر سے پائیں دریا آ رہے تھے، لیکن اگر کنویں کے اندر ایک کھارا پانی کا، کڑوے پانی کا بھی کنواں ہوتا تو اس کو ان کی زندگی بچانے کے لیے کافی تھا. کڑوے پانی کا کنواں بھی ہوتا زندگی بچانے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے. پھر مارومی ایک اور نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس طرح سے وہ بادشاہ مر گیا، اسی طرح سے سن لو، کان کھول کر سنو، کہ بادے تم دستو چراغے اب تک ہے، کہ موت کی آندھی بہت تیز اور تند ہے، باد تم دست بہت تیز ہے موت کی آندھی، اور چراغے اب کرے، اور تمہاری زندگی کا جو چراغ ہے بہت ٹمٹماتا ہوا ہے، کمزور ہے، کب گل ہو جائے گا، کب بجھ جائے گا، کچھ پتا نہیں ہے. ہم منصوبہ بنا رہے ہیں، ابھی یہ کریں گے، ابھی وہ کریں گے، ابھی وہ کریں گے، اور ہمارے لیے کچھ اور منصوبہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے کب وقت قریب آ رہا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں دو شعر لکھائے ہوئے تھے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، اور جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. سبحان اللہ، یہ ہے موت کا دھیان. میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھو، یہ اللہ والے بھی اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں. اب معرومی ایک نصیحت اور فرماتے ہیں، ایک تو فرمایا نا دیکھو کیا، کہ باد ہے تم دس، موت کی آندھی بہت تیز ہے، اور ہماری زندگی کا چراغ بہت ٹمٹماتا ہوا ہے، کمزور چراغ ہے. اب فرماتے ہیں اب کیا کرو، فرماتے زو بگیرانم چراغے دیگرے، جلدی کرو، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا چراغ جلا دو. جلدی کرو. ایک دن حضرت والا بیان فرما رہے تھے, بیان کے دوران بجلی گئی. جیسے ہی بجلی گئی حضرت کیا جنریٹر کا انتظام, آٹومیٹک سسٹم خود کار. حضرت بجلی گئی, سیکنڈوں میں بجلی آ گئی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, فوراً فرمایا کہ دیکھو اسی طرح سے ہوگا, موت کی آندھی آئے گی ہماری حیات کے چراغ کو بجھا دے گی, لیکن جن لوگوں نے اللہ تعالی کی محبت اور اللہ تعالی کے قرب کی تجلی حاصل کی ہوگی فوراً وہ تجلی کا چراغ روشن ہو جائے گا. ان کو کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوگی قبر میں کہ آیا اب کیا ہوگا. فرمایا جلدی کرو, چراغ جلاؤ, اللہ کی محبت کا چراغ. اور چراغ کیسے جلتا ہے؟ جن کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ ہے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یاد لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ ہے ان دلوں سے رابطہ کرے, اپنے دل کو ان کے دلوں سے ملا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی آگ ہمارے سینے میں منتقل ہو جائے گی. اب اس چراغ جو جل گیا وہ اللہ کی محبت کا چراغ, اب اس سے روشنی پھوٹے گی. وہ جو روشنی پھوٹے گی اس روشنی کی حفاظت کرے کیا؟ تیز ہواؤں سے. گناہوں کی آندھیاں چل رہی ہیں چاروں طرف, ان آندھیوں سے حفاظت کرے. اس حفاظت کا نام ہے تقویٰ. یہ تقویٰ ہی ہے کہ جس سے گناہ کی آندھی سے حفاظت ہو, اب ان آندھیوں سے حفاظت کرے. اور شیخ سے یہ سیکھے, تدابیر سیکھے کہ گناہوں کی آندھی چل رہی ہے, اب ان گناہ کی آندھیوں سے ہم کیسے بچے. جیسے نمرود کی آگ تھی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا, منجنیق میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, فضا میں تھے. میرے مرشد فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آئے, عرض کیا کچھ آپ کی مدد کروں. پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے, آپ خدا ہیں یا بھیجا گیا ہے؟ عرض جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں خود آیا ہوں. فرمایا کہ اللہ اعلم, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا حال خوب جاننے والے ہیں. لہذا وہی آگ تھی کہ جس کے قریب کوئی پھٹک نہیں سکتا تھا, اسی آگ کو اللہ تعالیٰ نے گل و گلزار بنا دیا. نمرود کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا, اس نے پوچھا کہ اس آگ میں بھی کوئی آ سکتا ہے اور اس کو آگ نقصان نہ پہنچائے؟ فرمایا ہاں آ سکتا ہے. کہا کیسے؟ کہا یہ پڑھ لو, اس کا منتر پڑھ لو, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. بس اس نے کلمہ پڑھا اور آگ میں کود پڑی, آگ نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا. تو پتہ ہی چلا کہ جس طرح سے میرا مرشد فرماتے ہیں وہ نعرے نمرود کو نور ابراہیم نے بجھا دیا, ٹھنڈا کر دیا. آگ ہے چاروں طرف, لیکن اس کو گلے گلزار بنا دیا. فرما اسی طرح سے گناہوں کی نعرے نمرود آج بھی ہر طرف ہے. یہ نار ہے, یہ آگ ہے گناہوں کی لگی ہوئی. اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ والوں کے سینوں سے اللہ تعالی کی محبت کا نور حاصل کرو, ان کی صحبتوں میں بیٹھو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آگ ہوگی گناہوں کی, لیکن اس کے قلب کو نہیں جلائے گی, اس کا ایمان محفوظ رہے گا ان گناہوں کی آندھیوں کے باوجود. لہذا اسی طرح فرمائے کہ جلدی کر لو, آگ جلا لو, ایسا نہ ہو کہ وہ جو آندھیاں ہیں وہ ہمارے چراغ کو بجھا دیں اور گل کر دیں. پھر معروفی کی اس بات پر نصیحت فرمائی, فرمایا اسی طرح جی ہمارا جو جسم ہے یہ قلعے کی مانند ہے, یہ قلعے کی طرح ہے جس میں پانچ طریقوں سے ہم لذت کو درامد کر رہے ہیں. آنکھوں سے دیکھ کر, ہوا سے خمسہ میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے, اولاد کو دیکھ رہے ہیں خوشی ہے, قرآن پاک کو دیکھتا ہے اجر اور ثواب ہے, مسجد کو دیکھتا ہے ایک عجیب مزہ ملتا ہے, باغات کو دیکھتا ہے, پہاڑوں کو دیکھتا ہے, آسمان کو دیکھتا ہے, سورج چاند زمین کو دیکھتا ہے, خوشی ہوتی ہے. اس سے دریا کے اندر, دل کے قلعے کے اندر, دل کے محل کے اندر وہ لذت آ رہی ہے. کان کسے سنتا ہے؟ بیانات سنتا ہے, قاری کی تلاوت سنتا ہے, اچھا قاری قرآن مجید پڑھے کیسا مزہ آتا ہے. اس سے دل میں فرحت آ رہی ہے, لذت آ رہی ہے. اسی طریقے سے ناک سے سونگتا ہے, بریانی کی خوشبو, کباب کی خوشبو, اور شعر بھی پڑتا ہے, کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت, کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت, ایسی جیسے شباب کی لذت، مست ہوتا ہے زبان سے، ذائقہ ذائقے کی حصہ ہے زبان، ذائقہ آتا ہے، ایک الگ مزہ آ رہا ہے اس کو، ہاتھ سے چھو کر مزہ حاصل کر رہا ہے. لیکن فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن آئیں گے اور دریا پر ان تمام چیزوں پر بس باندھیں گے. اب پتا چلا قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر. اکبر الہ آبادی نے مرحوم نے فرمایا قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس. حضرت نے فرمایا کہ سین پر تشدید ہے، مشدد ہے سین. حواس اکبر، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر. کھلی ہوتی ہے گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتا. آنکھیں کھلی ہیں لیکن دیکھ نہیں رہا. بیوی کہہ رہی ہے مجھے دیکھو، بچے کہہ رہے ہماری بات سنو، بابا بابا ہمیں پارک لے چلو، چڑیا گھر لے چلو، بابا سن ہی نہیں رہے. بیوی نے آ کر کباب منہ میں رکھ دیا، زبان پر ذائقہ نہیں ہے. منشی نے آ کر نوٹوں کی گڈی ہاتھ میں رکھ دی. اب شیر کا جو گڈی گنتے گنتے جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے، نوٹ گن رہے ہیں جماعت کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں. اب سیٹ صاحب کو ہوش ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہاں موت نے آ کر بند باندھ دیا. اب تمام باہر سے جتنی امپورٹ ہو رہی تھی، درآمد ہو رہی تھی، لذتوں کی سب ختم. اب کوئی چیز کام آنے والی نہیں. اب گاڑی ہے، گاڑی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کاروبار پر نہیں جا رہے. بلکہ بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے گھر سے بھی نہ نکالنا، بڑی محنت سے گھر بنایا، اتنی محنت کی ہے اس گھر کے پیچھے کہ جماعت کی نمازیں بھی چھوڑ دی، بڑی محنت سے گھر بنایا بیٹا میں نے. کہا ابا برکت گھر میں کیسے آئے گی؟ کوئی بات نہیں، مدرسے سے بچے بلا لیں گے، قرآن خالی کریں گے، گھر میں برکت آ جائے گی. تو جس گھر کی بنیادوں میں جماعت کی نمازیں چھوڑی گئی ہوں، گالی گلوچ، مزدوروں کا پیسہ کھا لیا، مزدوروں کو پیسہ نہیں دے رہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، قرضہ لیا پیسہ ہے اس کو ادا نہیں کر رہے، تو جو جن گھر کی بنیادوں میں ایسی ایسی چیزیں پڑی ہوں گی، قرآن خالی کرنے سے کیا برکت آ جائے گی اس میں؟ اس لیے گھر بنائے تو ساتھ میں جماعت کی نمازوں کا اہتمام بھی کرے. یہ بس بدلے گا. اب سب تماشا ختم. وہ جو سب ہنگامے تھے کہ ابا آئے وہ جلدی جلدی کھانا لاؤ، گرم گرم روٹی لاؤ، کہ ابا گرم روٹی ٹھنڈی ہو جائے کھاتے نہیں ہیں، گرم گرم چائے پیتے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسی چائے پیتے ہیں کہ چولہے میں اور ان چائے کے تو ان کے منہ کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں ہوتا، ایسی گرما گرم چائے چاہیے ہوتی ہے، ذرا سی دیر ہو جائے آنے میں بھی تو بس وہ چائے نہیں پیتے، ایسی چائے چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آگے فرما رہے کہ یہ ہم نے زندگی موت کس نے دی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے. حسن عمل، مولانا یہاں پر حضرت نے ایک عجیب نقطہ فرمایا، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا، اکثر عملا نہیں فرمایا، یعنی کثرت عمل کو نہیں دیکھیں گے. کثرت عمل نہیں کہ جو کثیر العمل، کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، یا کتنے تبلیغ میں چلے لگائے، یا کتنا بزرگوں کے ساتھ رہا، کثرت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے ایک حج کیا سنت کے مطابق کیا، ایک مرتبہ تبلیغ میں چلا لگایا لیکن رعایت آداب احکامات کی رعایت کرتے ہوئے، بزرگوں کے پاس دس دن لگائے لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اللہ والا بن جاؤں، یہ نیت نہیں ہے. وہاں جا کر سیٹوں سے دوستی کریں گے، وہاں جا کر اپنی پی آر بنائیں گے، ذرا یارو یاری لگے گی، اور اجتماع میں گئے یہ نیت ہے کہ میں جو اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھوں، کہ نہیں یار چلو گھومنے جائیں گے، پتا چلا رائبنڈ کے اجتماع میں گئے وہاں سے مری گھومنے جا رہے ہیں. گھومنا منع نہیں ہے لیکن مقصد کیا ہے، وہاں ٹوپی اتار کر جیب میں رکھی، تیل لگا کر مانگ نکالی، اب گھوم رہے ہیں، پان کھا کر منہ ہونٹ بھی لال کر لیے، کہ ذرا ہم بھی تو کسی کی نظر میں سلیکٹڈ ہو جائیں. یہ عالم ہے. تو پتا چلا سارا اجتماع کا نور، سارا اجتماع کا نور ضائع کر دیا. وہ دعاؤں میں رونا، وہ اتنے دن گزارنا، اتنی تکلیفیں اٹھانا، گرد غبار آلود ہوئے، تکلیفیں ہیں، لیٹرین تک کی تکلیف ہوتی ہے وہاں پر. ایک تو لیٹرین میں نمبر مشکل سے آتا ہے، اور اوپر سے جو آوازیں سننی پڑتی ہیں وہ الگ ہیں. کیسا نقشہ کھینچا، اتنی تکلیف ہے، سب تکلیف ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان ساری تکلیفوں کو ایک گناہ کیا، نافرمانی کر کے سب تکلیف کو مٹا دیا. وہ ساری جو نور پیدا ہوتا ہے، وہ جو نور حاصل ہوتا ہے، وہ سب نور کو بیچ دیا کہ چلو چلو جی مری چلیں گے، ذرا ذرا دیکھیں گے مری میں حسینوں کے منظر کیسے ہیں. وہ مری جا رہی ہیں اور ہم مرے جا رہے ہیں. ساری محنت مسجد سے نکلے، مسجد سے نکلے، کتنا رو رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں. تو کثرت عمل نہیں، حسن عمل ہو. اور حسن عمل کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو سنت کے مطابق ہو، اور دوسری یہ کہ نیت درست ہو، اخلاص ہو. صدق کو اخلاص بولتے ہیں نا، عمل ہو سنت کے مطابق، مسئلے کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے نماز ہے، سنتوں کی رعایت کرے. ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ باندھے کہتے پاؤں ٹیڑھے رکھے ہوئے، پاؤں سیدھے ہونا چاہیے. ہاتھ باندھے تو ہتھیلی کا رخ قبلے کی، ہاتھ جب اٹھائے ایسے ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہو. میرے مرشد فرماتے ہیں اپنے منہ پر تھپڑ مت مارو، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے رکھو، ایسے انگلی کا رخ آسمان کی طرف. ایک ایک سنت کو سیکھے، رکو کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اب تحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے. اب سلام ہے، دیکھتے بھی رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو مسجد میں چوکیدار بنایا. نماز اٹھیں گے، یہاں بھی جھانکیں گے، وہاں بھی جھانکیں گے، ایسا عالم ہے. پوری مسجد میں سلام پھیرتے ہیں کیا، سب کی نگرانی کرتے ہیں، یہ حاضری لے رہے ہیں سب کی، کون کون مسجد میں آیا. تو صدق کو ایک تو یہ نہیں ہے کہ سنت کے مطابق کام. اب کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں، ہر سال آج، ہر سال آج، اچھی بات ہے ماشاء اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو، یہ تو مبارک چیز ہے، لیکن حج پر گئے سنتیں چھوڑ دی. پتا چلا، ایک بزرگ نے عجیب بات فرمائی نا، ایک عالم کا کسی نے کال سنایا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے گھر کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا. عجیب جملہ سننے والا، اللہ تعالی کے گھر کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اور بازار کے لیے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا. عجیب، کیا مزیدار جملہ ہے، دیکھیے، اب اللہ کے گھر کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور اللہ کے گھر کو بازار کے لیے چھوڑ دیا. ہر وقت بازار میں بس تماشے دیکھ رہے ہیں، یہ عالم. تو اتنی محنت سنت کے مطابق نہیں، کیا نتیجہ ہوگا. تبلیغ میں جا رہا ہے، آسان کام ہے، کوئی اپنا گھر بار چھوڑ رہا ہے، کاروبار چھوڑ رہا ہے، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، بزرگوں کے پاس جا کے رہ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مال دے رہا ہے، سب کتنی ہیں چیزیں، لیکن پتا چلا عمل سنت کے کہیں مطابق ہے، لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہے، نتیجہ کیا ہو، سب بیکار. کہ جی پتا چلے کہ ہم بھی ہر سال چلہ لگاتے ہیں، ہمارے قواعد پورے ہونے چاہیے، صرف یہ نیت ہے کہ جی اب پتا چلے ہم بڑے حاجی ہیں، ہر سال کے حاجی ہیں، ہر سال عمرہ کرنے والے ہیں. بتا رہے کوئی نہیں، بس اللہ کا بڑا فضل ہے، میں بزرگوں کی غلامی میں 20 سال سے حیران ہوتے کہ بزرگوں کی غلامی میں 20 سال سر سے لے کر پاؤں تک دیکھے، پتا چلا داڑھی بھی درست نہیں ہے. کیا پتا ہے کہ نیت کیا ہے. یہ شخص حضرت خان کا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس 10 برس رہے ایک ساتھ. انہوں نے ایک دن حضرت عرض کیا، کہتا مجھے آپ کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت گنگوئی نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم یہاں کیوں رہتے تھے، کیا نیت تھی تمہیں، سچ سچ بتاؤ. حضرت میری نیت یہ تھی کہ آپ مجھے خلاف میں رہوں گا، خدمت کروں گا، آپ مجھے خلافت دیں گے، میں اپنے آ جاؤں گا، وہاں پر خوب دین کا کام کروں گا، خدمت کروں گا. فرمایا کہ ظالم، تم نے اللہ کی نیت کے بجائے غیر اللہ کی نیت کی، تم نے یہ جو نیت کی، اس نیت نے تمہارے عمل کو برباد کر دیا. 10 برس تک تمہارا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، حسن عمل ہونا چاہیے. اور حسن عمل دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور دوسری کیا ہو، نیت ہو کہ اللہ کے لیے کرے عمل. اب داڑھی رکھے، ایک مٹھی داڑھی رکھے، اب داڑھی اپنی مرضی کی رکھ لی، داڑھی اپنی مرضی کی رکھ لی. مولوی صاحب نے کہا داڑھی رکھو، جی مولوی صاحب داڑھی ہے نا، یہ دیکھیے نا، پتا چلا وہ مٹھی نہیں ہے. نہیں مولوی صاحب مٹھی ہے. کس کی مٹھی ہے؟ جی اپنی بیوی کی مٹھی ہے. یا بچے کی مٹھی ہے؟ نہیں, میرے مرشد فرمایا اپنی مٹھی سے ناپنا ہوگا, ایک مٹھی سامنے سے, ایک مٹھی دائیں سے, ایک مٹھی بائیں سے, تینوں طرف سے. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے, اس کو بھی نہ کاٹے, اس کو بھی کاٹنا حرام ہے, اس کا بھی رکھنا واجب ہے, اور بالوں کو کالا بھی نہ کرے. جیرا تو رمکا سورا جائز دے اسپینا زل دے, بالوں کو کالا بھی نہ کرے. مولانا صاحب آپ کو پتا نہیں ہے میری بیوی ذرا جوان ہے, کمتر ہے, تو بھائی اس کے لیے مشینری کے لیے بالوں کو کالا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے تو سلاجید لے لے, یہ کیپسول کھائے, رنگ لگانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تھوڑی جا کر بولے گا دیکھتی نہیں ہے میرے کالے بال ہے کیسا جوان ہوں میں. اس رنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس رنگ سے اس کے ڈھنگ نہیں بدلیں گے, بلکہ رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا. اور پھر باتیں لوگ داڑھی اس لیے رکھتے ہیں, نیت ہے, دیکھیے عجیب بات ہے, نیت ہے کہ ذرا لوگ بھی ہمیں بھی نیک سمجھیں گے, یہ بھی نیت ہے. حافظ اس لیے بن رہے لوگ ہمیں حافظ کہیں گے, عالم اس لیے بن رہے لوگ ہمیں کہیں گے مولانا صاحب, یہ نیت ہے. یہ سب فساد ہے نیت کا, کہ جی بیان کریں گے, آئیں گے لوگ جمع ہوں گے, واہ واہ بھائی کہیں گے صاحب داغٹ ملا دے, یہ سب نیتیں فاسد ہے میرے دوست. بڑا عالم ہے دا کافر ملا دے, یہ سب فاسد نیتیں ہیں, اس کے نتیجے میں سب عمل بیکار. محنت ہے, مال لگ رہا ہے, جان لگ رہا ہے, وقت لگ رہا ہے, لیکن کیا نتیجہ ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے عمل بیکار. اس لیے حسن عمل کے لیے تھوڑا عمل ہو سنت کے مطابق, عمل تھوڑا ہو چاہے سنت کے مطابق. اور وہ تھوڑا عمل کیا ہے؟ یعنی عمل تھوڑے عمل سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے دو رکعت نفل پڑھتا ہے, اور ایک آدمی سو رکعت نفل پڑھتا ہے, لیکن جلدی جلدی کھٹا کٹ مشین چل رہی ہے, جیسے نہ رکو سے سیدھا کھڑا ہوا نہ سجدے سے سیدھا بیٹھا, بٹ ٹھک 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 ایسے جیسے بٹن لگایا, اب سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. اس سے بہتر یہ کہ دو رکعت پڑھ لے, لیکن اطمینان سے پڑھ لے, مسائل سیکھ لے, اب پوری نماز ہے. اب یہ کیا ہے نماز؟ یہ ہمارے یہاں دیکھنا یہ شیشے رنگ ہے, پہلے یہاں کپڑا ہم نے کاغذ لگایا تھا, کیوں جہاں پہ وہ شیشہ لگا ہوا ہے نا تو اسے شکل نظر آتی ہے. ایک دن میں نے خود دیکھا, حیران ہو گیا, ایک صاحب کھڑے نماز پڑھے, یہ عالم نماز کو. خیر یہ تو ہماری غلطی نا, کیونکہ میں منتظم ہوں, مجھے اندازہ نہیں تھا اس کو. میں نے یہ تماشا دیکھا, میں نے کہا بھائی اس کو فوراً نل کرو تاکہ کچھ نظر نہ آئے. اپنی مونچھوں کو کھڑے تاؤ بھی دے رہے, پوری نماز میں مونچھوں کو تاؤ دیتے رہتے ہیں. فرشتوں کہتے ہیں بیٹا قبول کرنی پڑے گی, ورنہ جانتا نہیں میں کون ہوں, کس پارٹی کا بندہ ہوں میں. پوری نماز کا یہ عالم ہے, پورے نماز میں کپڑے بھی درست ہو رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں پیچھے سے قمیض اٹھا کے رکھی جا رہی ہے. ایسا عالم نماز کیا ہے کہ پورا فیشن شو ہو رہا ہے. اس لیے عمل ہو سنت. ایک نواب صاحب تھے, بڑے شاندار کپڑے پہنتے تھے. اب بس سننے کی بات ہے, حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ صحن میں نماز پڑھ لیتے, مسجد کا صحن تھا, اور بھی لوگ نماز پڑھ لیتے, اچانک بارش شروع ہو گئی. اب بارش ہوئی, جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے نماز توڑ کے بھاگے سب لوگ, وہ نواب صاحب اپنی جگہ پوری نماز پڑھتے رہے, اطمینان کے ساتھ پوری نماز مکمل کر کے پھر اندر گئے. بارش ہوتی رہی, وہ نماز انہوں نے نہیں توڑی. حکیم الامت نے فرمایا یہ شخص لائق ہے, اس شخص کو حق ہے کہ یہ اچھے اور عمدہ کپڑے پہن سکتا ہے, کیونکہ اس شخص نے اپنے کپڑوں کو نہیں بچایا, نماز کو بچانے کی فکر کی. اور ہمارا یہ عالم ہے پوری نماز میں یہ پیچھے سے اٹھا اٹھا کے, سجدے میں جاتے نا پیچھے سے جو اٹھا اٹھا کے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی دیکھ لو پیچھے بھی کچھ مال ہے ہمارے پاس. ایسا عالم ہے. اس لیے حسن عمل ہو, اور حسن عمل کے لیے دو چیزیں چاہیے, وہ کیا؟ ایک تو عمل سنت کے مطابق, اور دوسرا نیت اچھی ہو, نیت اللہ کی رضا خوشی کی. حضرت نے میرے شیخ نے مولانا اس کو یوں بھی سمجھایا, ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد گھر میں گیا اور چھپ کر تہ خانے میں کسی اندھیری جگہ بیوی کو کسی کو نہیں بتایا, اب نفلے پڑھ رہا. اب اخلاص کتنا ہے, اخلاص اتنا ہے کہ کسی کو بتایا نہیں کہ میں نیک کام کر رہا ہوں اور نفلے پڑھ رہا ہوں، کسی کو نہیں بتایا، لیکن عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے نہیں ہے، اخلاص کتنا ہے، لیکن مسئلہ چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس لیے عمل قبول نہیں ہے، اس کو انڈا نہیں ملے گا، اس کو ڈنڈا ملے گا۔ تو پتہ ہی چلا خود سے عمل کے لیے دو چیزیں چاہیے، نمبر ایک یہ کہ عمل سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ داڑھی ہے، پوچھے بھائی کیسے داڑھی شریعت ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، کھانا پینا، شادی کرے تو کیسے کرے، ولیمہ کرے تو کیسے کرے، فوت کی گھر میں ہو جائے تو کیا کرے، سیکھے مخلوق کا کیا ہے۔ ایک آدمی قرضہ لے کر ولیمہ کرتا ہے، اس کا قرضہ مخلوق ادا کرتی ہے؟ ہے کوئی ایسا برادری والا؟ برادری کو خوش کرنا ہے۔ ایک حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کا ابا بہت بیمار تھا، وہ حکیم کے پاس آیا، آ کے رونے لگا، ہاتھ جوڑے کہ حکیم صاحب خدا کے لیے میرے ابا کو اس سال بچا لو، بھلے اگلے سال مر گیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس سال چاول کی فصل اچھی نہیں ہوئی ہے، برادری کو کھانا کھلانا پڑے گا، اگلے سال فصل اچھی ہوگی، بھلے ابا مر گیا۔ یہ عالم ہے۔ اس لیے میرے دوستو عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت ہمیں اس لیے دیے، حسن عمل کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ جی مال ہوگا۔ حسن عمل سے بڑا دی کہ مال ہوگا، پراڈو گاڑی ہوگی، ذرا پراڈو گاڑی میں ایسے ٹیڑے ہو کے بیٹھیں گے اور چلیں گے، کلف والے کپڑے پہن کر ایسے ٹیڑے چلیں گے، نہیں میرے دوست۔ اور جی مکان شاندار بنائیں گے، ایئر کنڈیشن ہوگا، قالین ہوگا، اور ڈیپ فریزر ہوں گے، موبائل ہوگا، موبائل آئل ہوگا، بڑے جی شامی کباب بریانی کھڑا گوشہ کھائیں گے، اس لیے نہیں ہے میرے دوست، زندگی اس لیے نہیں دی ہے۔ ہاں یہ وسائل زندگی ہے، استعمال کریں، لیکن ان وسائل سے دل نہ لگائیں۔ کیوں؟ جب ہم یہاں سے جائیں گے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے بس اکیلا جائے اور سب دھرا لے جائے، اس لیے جلدی کر لیں، خود سے عمل پیدا کر لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، دو نام نازل کیے، عزیز اور غفور۔ عزیز کے نام معنی ہے القادر علی کل شیء ولا یعجز شیء فی استعمال قدرتہ، کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ جو آپ اپنی قدرت کا ظہور فرمانا چاہے تو کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کے استعمال سے روک نہ سکے۔ یہ عزیز کے معنی، زبردست طاقت والا، کہ فیصلہ فرما دے میں نے اس کو اللہ والا بنانا ہے، اس کو اپنا ولی بنانا ہے۔ اب ساری دنیا مل کر چاہے کہ ہم اس کو اللہ والا نہ بننے دے، اور ساری دنیا یہ چاہے، یہاں تک کہ میرے مرشد فرماتے اگر وہ بندہ بھی چاہے میں اللہ والا نہیں بنوں گا، تو کیا عالم ہوگا، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، وہ بن کے رہے گا اللہ والا، وہ بھی چاہے کہ میں نہیں بنوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا گناہ۔ میرے مرشد فرماتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ارادہ فرما لے، اس کو میں نے جنس فرمانا ہے، اس کو اللہ والا بنانا ہے، وہ بن کے رہے گا، وہ خود بھی چاہے کہ نہ بنوں، وہ خود بھی چاہے میں گناہ کروں، فرمائے ایسا اس کو کر دیں گے کہ وہ گناہ بھی نہ کر سکے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور غفور کے نازل کیا، کیوں؟ یہ دو نام میرے شیخ فرماتے ہیں اس لیے نازل کیے، عزیز کے بعد غفور کے، اس لیے نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے، لہٰذا اس کی صفت مغفرت کی اور عنایت مغفرت کی قدر کرنا۔ بڑے مالک ہیں وہ، معمولی طاقت والے نہیں ہیں، جیسے دنیا میں کوئی طاقتور آدمی کہے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، کہے گا بھائی بڑی مہربانی، اور کمزور ٹائیفائڈ بخار میں بستر پر لیٹا ہوا ہے اور وہ اپنی کمزور کی آواز میں کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا، کہے گا بھائی معاف نہیں کرے گا سالے تو کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو صفت کے ساتھ ساتھ عزیز اور غفور، کیا مطلب؟ بڑی مغفرت والا ہے۔ پہلوان کسی کو کہے وہ جا میں نے تجھے معاف کیا، سبحان اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے اس دنیا کی زندگی کی ہم قدر کریں۔ یہ زندگی اس لیے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے، اس کے لیے، اس کے لیے وہی ہے معروفی جو فرماتے ہیں صوبے کی رانت چراغ دی کرے، ہاں جلدی کرو کہ تمہاری زندگی کے چراغ ہم سب کے بجھنے والے ہیں، جلدی کرو اللہ کی محبت کے چراغ سینے میں روشن کر لو۔ اور اس کی روشنی کیسے ہوگی؟ یہ سنت کے ذریعے سے، داڑھی رکھ لی، مونچھے صاف کر لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، لباس سنت کے مطابق، نماز، ذکر، تلاوت، رمضان شریف آ رہا ہے روزہ، زکات کا وقت آیا زکات ادا کر دی، حج کا وقت آیا حج کرنے چلا گیا، ماں باپ کی خدمت فرما برداری ہے، بیویوں کے ساتھ شفقت، اچھی اخلاق حاصل کرنا، یہی میرے دوستو ہمارا سرمایہ ہے۔ اور جس چیز سے ہم دل لگا رہے ہیں ایک دن یہ سب چیزیں چھوٹنے والی ہیں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم مالک ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ اے کریم مالک ہم یہ جو جس طرح سے باہر بارش ہو رہی ہے رحمت کی بارش اس کو فرما دیجئے, اور یا اللہ تعالی ہمارے دلوں پر بھی اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے. یا اللہ جس طرح سے یہ بارش ہوتی ہے تو غلہ اگتا ہے, یا اللہ اپنی رحمت کی وہ خاص بارش عطا فرما, ہمیں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کر ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی کھیتی اگا دیجئے. اور یا اللہ اچھے اخلاق کا غلہ عطا فرما دیجئے, اور یا اللہ ہمارے ظاہر اور ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے, ہماری صورت ہماری سیرت پیار کے قابل بنا, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجئے, ہم سب کو اپنا ولی اپنا دوست بنا دیجئے. اے کریم مالک ہمارے ساتھ کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل مرض کو اہل شفا بنا. یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, اور صاحب اولاد جو ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ والا بنا دیجئے. اور اے کریم مالک اپنے کرم سے جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما, ہر شر سے ہر فتنے سے ہر غم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جملہ دینی خدام دینی مراکز کی حفاظت فرما, اور یا اللہ تعالی ہمارے بزرگان دین کا سایہ ہمارے سروں پر خیرات خیریت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما, ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. میرے شیخ اور مرشد کو 130 سال کی عمر صحت عافیت خدمات دینیا شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہماری جان ہمارا مال ہماری آبرو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے, ہم سب کو حسن عمل عطا فرما. یا اللہ سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما, اور اخلاص اور درد دل اور تقوی بھی ہماری جانوں کو نصیب فرما. سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آزا